پکارتا ہے زمانہ
حسین صف کا
من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لأهله والصلاة لأهلها وصلى الله على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله الأعظم في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمي الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنى وفرادى داؤد انجینئرنگ کالج میں یوم حسین کی سپروقار محفل در حقیقت اس بات کی علامت ہے کہ آج کا نوجوان آج کے طلبہ و طالبات در حقیقت اس دور میں کہ جب انسانیت اپنا وقار اپنا تشخص اپنی حقیقت اور اپنی پہچان کو فراموش کر چکی ہے اور کرتی جا رہی ہے ماڈرنزم گلیمرزم کے نئے نئے نت نت مظاہر انہیں مغربی ثقافت کی دلدل کی جانب کھینچ رہے ہیں دوسری جانب میڈیا کا منفی کردار اور غیر اخلاقی مناظر کی نمائش کہ جو نوجوان نسل کو ان کے دین ان کے اسلاف کے اقدار سے بیگانہ کرنے میں مؤثر کردار ادا کر رہی ہیں ایسے وقت میں نوجوان نسل کا کالج کی اور یونیورسٹی کی علمی فضا میں خود اند عالم کے برگزیدہ بندوں کا تذکرہ کرنا اور ان کے ذکر سے اپنی دنیاوی اور اخروی سعادت و نجات کے لیے راہ حل تلاش کرنا ایک قابل تحسین قدم ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ یوم حسین میں جہاں کوئی مسجد نہیں ہے کوئی امام بارگاہ نہیں ہے کوئی کسی ولی کا کسی اولیاء الہی کا دربار نہیں ہے کالج کی ایک اپنی فضا ہوتی ہے یونیورسٹی کی اپنی فضا ہوتی ہے چند تذکر میں یوم حسین کا انعقاد کرنے والے افراد کے لیے کہ جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ سکتی ہے وہ جائے بعض اوقات جب آپ اپنی نجی زندگی میں ہوتے ہیں تو آپ کا طرز عمل آپ کا رویہ آپ کا اخلاق ایک ظاہری سطح کا نارمل انداز سے ہوتا ہے لیکن جب آپ کسی محفل میں جاتے ہیں اور آپ کسی کے سامنے بیٹھتے ہیں تو اس شخص کی وجہ سے اس کے ادب اور احترام کی وجہ سے آپ کا اخلاق و کردار تبدیل ہو جاتا ہے تبدیل ہو جاتا ہے یعنی مثال کے طور پر اگر آپ اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے آزاد ہیں آپ ٹانگ پھیلا سکتے ہیں انسان اپنی ٹانگوں کو استراحت کے لیے پھیلا سکتا ہے لیکن اگر کوئی سامنے موجود ہے تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ٹانگوں کو نہ پھیلایا جائے اونچی آواز میں بات نہ کی جائے اس مثال کو دینے کا مقصد یہ تھا کہ اس یونیورسٹی میں کوئی ولی کا دربار نہیں ہے کوئی امام بارگاہ مسجد نہیں کہ جہاں پر ہم یوم حسین منعقد کریں تو ظاہر سی بات ہے کہ جب یونیورسٹی کالج کے آڈیٹوریم میں یوم حسین کی تقریب منعقد ہو رہی ہے جس میں تمام طلبہ و طالبات اور اساتذہ کو دعوت دی جاتی ہے تو وہ آتے ہیں اس میں شریک ہوتے ہیں تو آپ کے شعار آپ کے نعرے آپ کا آپ جن افراد کو بلا رہے ہیں ان کا خطاب اس کا مفہوم جو سلام پیش کیا جا رہا ہے اس کا انداز مختلف ہونا چاہیے اس انداز سے کہ جو آپ اپنی نجی محفل میں یا امام بارگاہ میں یا مجلس میں اپناتے ہیں. اس کی ایک وجہ ہے کہ ہر شخص اپنی معرفت کے لحاظ سے ہر شخصیت کو جانتا ہے. حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرماتے ہیں انسان الانسان عدو انسان دشمن ہو جاتا ہے اس چیز کا جس کے بارے میں لا علم ہوتا ہے. یعنی لا علمی اور جہالت انسان در حقیقت اس چیز کی عدم شناخت اور عدم معرفت کی وجہ سے اس سے جاہل رہ جاتا ہے. جاہل سے مراد یہ کہ اس کے ادب اور تقاضے کے مطابق در حقیقت اس کو انجام نہیں دیتا یا اپنا اخلاق و رویہ اس کے مطابق انجام نہیں دیتا. مثال کے طور پر ایک اور مثال میں دوں تاکہ یہ تمہیدی مرحلہ گزر جائے میں اپنی گفتگو کے میدان میں وارد ہو سکوں. اگر کوئی آپ کا دوست کوئی استاد کوئی شاگرد یا کوئی بھی آپ کا بہترین دوست بھیس بدل کر آپ کے پاس آئے اور آپ پہچان نہ سکے اور آپ بے تکلفی سے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ مار کر اپنی دوستی کا اظہار کر رہے ہیں, بعد میں پتہ چلے گی جناب یہ جو شخص جس سے میں نے بے تکلفی کا اظہار کیا میرا استاد تھا, تو آپ خجالت زدہ ہو جاتے ہیں, مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. یعنی آپ کی عدم شناخت آپ کی عدم معرفت اس شخص کی بنا پر آپ کی بیہیویئر میں آپ کے کردار میں در حقیقت اس جھول کا سبب بنتی ہے. کربلا کے متعلق امام حسین علیہ السلام کے متعلق جیسے کہ مستقبل جناب محترم حضرت علامہ اکرم مجاہد صاحب خطاب فرما رہے تھے اور انہوں نے اہل بیت علیہ السلام کی فضائل اور مناقب کی جانب توجہ دلائی. ہر مکتب فکر ہر مسلک اہل بیت علیہ السلام کی محبت ان سے عقیدت اور ان سے مودت کو ضروری سمجھتا ہے. لیکن ہر مسلک کا اپنے ایک انداز ہے, ہر مسلک اپنے انداز سے کربلا کا غم بناتا ہے امام حسین علیہ السلام کا غم بناتا ہے. جو نقطہ میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ جب آپ کے سامنے ایک ایسا مجمع ہو ایسے افراد ہوں اور در حقیقت آپ کے سامنے ایک پڑھا لکھا طبقہ موجود ہو کہ جس میں شیعہ بھی ہیں سنی بھی ہیں ممکن ہے غیر مسلم بھی ہوں, تو آپ اس انداز سے ہٹ کر کے جو آپ اپنی مجالس میں منعقد کرتے ہیں اپناتے ہیں اس سے ہٹ کر آپ یہاں پر اپنا انداز پیش کریں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ کربلا کا ایک پہلو مظلومیت کا ہے. یعنی آل نبی کو رسول اللہ کے گھرانے کو جس بے دردی سے صفاقی سے بہیمانہ طریقے سے تحقیق کیا گیا ہر آنکھ اس پہ اشکبار نظر آتی ہے. شاید اس پہ نوحہ کہتا ہے مرثیہ کہتا ہے, مرثیہ عربی زبان میں رضا کو کہا جاتا ہے. رضا یعنی کسی کی میت پہ گریہ کرتے ہوئے اشعار پڑھنا. یہ عربوں میں موجود تھا, یہ کوئی بدعت نہیں ہے, یہ کوئی خرافات نہیں ہے, یہ عربوں میں موجود تھا کہ عرب زمانے جاہلیت میں بھی اور اسلام آنے کے بعد بھی اپنے مرحومین اپنے عائز اقرب اپنے چاہنے والوں کی میتوں پر ان کے فراق میں گریہ کرتے تھے. جس طرح کے عربوں میں ایک اور روایت ہجو کے نام سے یا حجو کے نام سے تو چشمی ہے سے کہ کسی کی مذمت میں جب اشعار کہے جاتے تھے ام جمیل ابو لہب کی بیوی شاعرہ بھی بہت بڑی خطیبہ بھی بہت بڑی اپنے زمانے کی, لیکن اس نے ایک حجو نامہ لکھا ہے تاریخ میں موجود ہے کہ رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے ابو جہل کی بیوی جس کا تبت یدا ابو لہب جو تذکرہ آیا ہے سورت اس سورے میں شاعرہ کی خطیبہ تھی بلا کی اس نے رسول اللہ کی مذمت میں اشعار کہے. تو یہ عربوں کا ایک طریقہ تھا کہ کسی کی مذمت میں اشعار کہتے تھے, کسی کی مد و ثنا میں اشعار کہتے تھے. بعض اوقات یہ مد و ثنا اس کی زندگی میں ہوتا تھا تو مناقب اور دوسرے الفاظ سے ان کو یاد کیا جا سکتا ہے, اور جب اس کی مرنے کے بعد یا اس کی میت پر اس کے جنازے پر اشعار کہے جاتے تھے غم اندوز دل سوز پرملال انداز سے تو اس کو مرثیہ یا رسا کہا جاتا ہے. کربلا کا ایک انداز مظلومیت کا ہے. کہ کس طریقے سے اہل بیت کو تحیید دیتے ہیں. رسول اللہ فرما رہے ہیں قل لا اسالکم, قرآن کی آیت ہے, قل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودت فی القربہ, میں اپنی کار رسالت کے لیے جو کچھ بھی میں نے انجام دیا کوئی اجر نہیں جاتا, قل لا اسالکم, میں کوئی سوال نہیں کرتا, الا المودت فی القربہ, میرے مودت, میرے قرابت داروں سے مودت کا سلوک کرو. تو رسول اللہ جب مودت کا, محبت کا, پیار و محبت, اتباع اور پیروی کا حکم دے کے جا رہے ہیں, لیکن بعض کلمہ گو مسلمان آتے ہیں بظاہر اور وہ آ کر امام حسین کو, ان کے خانوادے کو, رسول اللہ کے خانوادے کو قتل کرتے ہیں بے دردی سے اور ان کے خواتین کو قیدی بناتے ہیں. تو یہ مظلومیت کے پہلو ہے. اس کو شاعر مختلف انداز میں بیان کرتے ہیں. وہ انداز آپ کا, یعنی اگر کسی امام بارگاہ مجلس میں ہو تو آپ کے لیے قابل فہم ہے, لیکن جب ایک ایسی عمومی فضا پر آپ جائیں کہ جہاں پر اہل سنت بھی ہوں, دوسرے ادیان و مکاتب کے افراد بھی ہوں, ممکن ہے غیر مسلم بھی ہوں, تو وہاں پر آپ کا سلام, آپ کا پیام, آپ کے شعار, آپ کی تقریر, آپ کا میسج ایسا ہونا چاہیے کہ سب کے لیے قابل فہم ہو. ایک اور مثال میں دیتا ہوں, حضرت علی علیہ السلام کو اسد اللہ کہا جاتا ہے, شیر خدا کہا جاتا ہے, لقب آپ کا مشہور ہے شجاعت کی وجہ سے, اور بہت سارے آرٹسٹوں نے ایک شیر کی تصویر بنا کر ناد علی کو, جو مختلف اشعار کا مجموعہ ہے, ناد علی مظہر العجائب تجد ہو آنن لگا فن نوائب کل ہم من وغم من سینجلی بے عظمت کا یا اللہ, بے نبوت گیا محبت ولایت گیا علی. یہ ناد علی ہے. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ پہلے میں آپ کے سامنے پڑھ پڑھ ناد علی مظہر العجائب, جب بھی تم علی کو پکارو گے. یہاں پہ پھر یہ سوال آتا ہے, سوال سے سوال نکلتا چلا جائے گا. میں بہت سارے سوال کا جواب نہیں دے رہا ہوں اس لیے کہ موقع نہیں. کہ کیا غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے؟ ہرگز نہیں. اس بنا پر غیر اللہ سے مدد مانگنا حرام ہے کہ آپ مدد مانگنے والے کو کل طاقت و توانائی کا مدد سمجھیں. میں اس مائک سے مدد مانگ رہا ہوں, یہ مدد مانگنا میرا زبان سے نہیں ہے, زبان قال سے نہیں ہے, زبان حال سے ہے. میں منہ سے نہیں کہہ رہا ہوں اے مائک میری مدد کرو تاکہ میری آواز سامعین تک پہنچ سکے, اے بلب میری مدد کرو کہ میں روشنی میں پہچانا جاؤں, یہ زبان حال سے مدد ہے. یا اسی طریقہ انسان اپنے اہل محلہ سے, اپنی زوجہ سے, اپنے بچوں سے, اپنے کلیگ سے, اپنے ہمسایوں سے مدد مانگتا ہے, تو کیا وہ مدد مانگنا شرک ہے؟ ہرگز نہیں. تو یہ ایک ذمی سوال تھا, اس میں دلیل ہے, میں ان دلائل میں وارد ہونا نہیں چاہتا. ناد علیاً مظہر العجائب, میں یہ مقدماتی گفتگو کر رہا ہوں تاکہ میں اپنے مقصد تک پہنچ سکوں. تم علی کو پکارو گے جو مظہر العجائب ہے, یعنی جس کی ذات میں ایسے عجائب چھپے ہوئے ہیں کہ تم دیکھ کر حیران رہ. تجد ہو عونن لک فی النوائب, اور سختیوں میں, مشکلات میں تم ان کو اپنا مددگار پاؤ گے. کل ہم من و غم من سینجلی, جتنا بھی ہم ہے اور جتنا بھی غم ہے, ہم کہتے ہیں فکر کو, غم کہتے ہیں اس کے احساس کو, اس کے امپیکٹ کو جو آپ کے ذہن میں ہوتا ہے, پریشانی کو. کل ہم من و غم من سینجلی, تمام فکر و خیال پریشانیوں سے آزاد ہو کر خدا کی رحمت کے فضا میں پرواز کرنے لگیں گے, سینجلی دور ہو جائیں گے. بعظمت کا یا اللہ, بے نبوت کا یا محمد, بے ولایت کا یا اللہ. لیکن جب کیا کہا؟ اے خدا تیری عظمت کی وجہ سے, اے محمد تیری نبوت کی وجہ سے, اور اے علی تیری ولایت کی وجہ سے. اب یہ اشعار ہیں, ان کو کسی آرٹسٹ نے شیر کی تصویر میں لکھ دیا. اب یہ تقریباً ہر شیعہ جانتا ہے کہ یہ شیر جو اکثر ہم جگہ بنا دیکھتے ہیں, یہ شیر کی تصویر ہے, اور اس میں وہ اشعار لکھے ہیں کہ جو ناد علی ہے. اور یہ ناد علی صرف اہل تشیعوں کیا نہیں ہے. 2010 میں جب حج کی سعادت نصیب ہوئی تو میرے برابر میں آ کر ایک سیاہ فام افریقی آ کے بیٹھ گیا, کہنے لگا آپ سید ہیں. میں نے کہا جی میں سید ہوں, سید یعنی اولاد رسول اللہ جناب فاطمہ زہرا کی اولاد سے. میں نے کہا کیا آپ جانتے ہیں کہ سید کیا ہوتا ہے؟ کہیں گے جی ہاں میں اچھی طرح جانتا ہوں سید کیا ہوتا ہے. اور پھر اس سے بھی مسلسل ملاقاتیں رہی. پھر اس نے بتایا کہ میں نے اپنے والد یا دادا کی کتابوں میں نادر علی کا نسخہ دیکھا تھا, اور نادر علی کا جو نسخہ اس کی کتابوں میں موجود تھا, جو حفظ تھا, وہ تقریباً وہی تھا کہ جس کو ہم اکثر بیشتر جس کو میں نے یہاں پہ پڑھا. تو یہ صرف اہل تشیع کی نہیں ہے, یہ اہل سنت کی بھی یہ چیزیں موجود ہیں. جیسے کہ ابھی اکرم مجاہد صاحب فرما رہے تھے کہ جو روحانی سلسلے ہیں, یہ عرفان کے جو سلسلے ہیں, اولیاء الہی سے ہدایت پانے کے جو سلسلے ہیں, یہ مولا کائنات تک, یہ ان کے الفاظ نہیں ہیں. یعنی میں بتا رہا ہوں کہ یہ تقریباً تمام روحانی سلسلے اس بات کے معتقد ہیں کہ یہ حضرت علی علیہ السلام کی ذات مبارک پر جا کے ختم ہوتے ہیں, وہاں سے فیوضات, وہاں سے برکات نکلی ہیں. تو ہر شیعہ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ مثال کے شیر کی جو تصویر پہنا فلیکس پہ لگی, اس میں نادر علی ہے. لیکن اگر آپ اس کو لا کر یہاں لگا دیں, یہاں لگا دیں, تو یہاں پہ اہل سنت بھی ہیں, یہاں پر دوسرے غیر مسلم بھی, ان کو نہیں پتا کہ یہ شیر کی تصویر میں نادر علی لکھی ہوئی ہے. تو چونکہ وہ لا علم ہے اس تصویر کی ہسٹری سے متعلق, وہ کہے گا کہ جناب یوم حسین نے ایک جانور کی تصویر لگی ہے, یا شیعہ حضرات اپنی مجالس میں جانوروں کی تصویریں لگاتے ہیں. کتنا امیج خراب ہوگا یوم حسین کا, کتنا امیج خراب ہوگا مکتب جعفری کا. تو یہ سمجھنے کی بات ہے. تو یہاں پہ جو اشعار پڑھے جائیں, یا جو سلام پڑھا جائے, یا جو میسج دیا جائے, وہ ایسا ہو جو سب کے لیے قابل فہم ہو, اور تمام افراد اس سے کچھ حاصل کر سکیں. درود بھیجے محمد والا محمد. تو آنے والے جتنے بھی شعرا ہیں یا من قبل خان و خائم سے درخواست ہے کہ وہ ایسا کلام پیش کریں جس سے مفہوم کربلا واضح ہو, مظلومیت کا, سوز کا, اور اس قسم کے جو بینیاں اشعار اور نوحے مرثی ہیں ان سے اجتناب کریں, تاکہ ایک میسج جا سکے. سورہ سبا کی آیت نمبر 46 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ جس کے ایک حصے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, قل انما اعیدکم بواحدۃ ان تقوموا للہ مثنا وفرادا. جہاں پر بھی قل کا لفظ آیا ہے, قل فعل امر ہے, یعنی حکم دیا جا رہا ہے, اے حبیب کہہ دو, پہنچا دو, ڈیلیور کر دو, یعنی ایک میسج ہے, ایک فکر ہے جو لوگوں کے ذہنوں میں ڈالنی ہے, لوگوں تک پہنچانا ہے. قل یعنی رسول, ہم تمہیں امر دے رہے ہیں, حکم دے رہے ہیں کہ تم اس میسج کو پہنچاؤ لوگوں کے اذہان تک, راز کو پختہ کرو. قل انما اعظکم بواحدۃ, میں تمہیں ایک ہی نصیحت کرتا ہوں, وہ کیا ہے؟ ان تقوموا للہ, کہ تم اللہ کے لیے قیام کرو, مثنا و فرادا, دو ہو یا ایک ہو فرق نہیں ہے, یہ تمہاری ڈیوٹی ہے, یہ تمہارا فریضہ ہے, یہ تم پہ ضروری ہے اور لازم ہے, یہ تم پہ عائد ہوتا ہے کہ تم اللہ کے لیے قیام کرو. اس آیہ مبارکہ کے اس جز کی روشنی میں میں چاہتا ہوں کہ آج یوم حسین ہو, یوم مصطفیٰ ہو, یا کسی بھی شخصیت کا کوئی بھی دن منایا جائے. مثال کے طور پہ ہم اقبال ڈے مناتے ہیں, مثال کے طور پہ دسمبر کا مہینہ آ رہا ہے, قائد اعظم سے متعلق کچھ ایام ہم مناتے ہیں, یا ہمارے ملک میں ہماری مسیح برادری رہتی ہے, وہ حضرت عیسیٰ کی ولادت کا جشن مناتے ہیں, کرسمس مناتے ہیں. یہ مختلف ایام ہیں جن کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے, منایا جاتا ہے, انعقاد کیا جاتا ہے, برپا کیا جاتا ہے. خود قرآن مجید میں بھی ایام کا تذکرہ آیا ہے, فذکرہم بایام اللہ, ان کو اللہ کے ایام یاد دلاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی اور دوسرے انبیاء کے بارے میں بھی ہے کہ ان کو اللہ کے دن یاد دلاؤ. یا اللہ کا دن کون سا دن ہے؟ یا ہم یوم مصطفیٰ مناتے ہیں عید میلاد النبی, جب مسجد مبارکہ یا کسی دربار میں ہو تو عید میلاد النبی کا جشن منایا جاتا ہے, لیکن جب اکیڈیمک ماحول میں آتے ہیں تو کہتے ہیں یوم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منایا جاتا ہے. جب یہی یوم حسین آڈیٹوریم میں ہوتا ہے تو کہتے ہیں یوم حسین, اور جب کسی مسجد میں یا کسی دربار ولی کے دربار میں یا امام بارگاہ میں ہو تو کہتے کہ مجلس امام حسین. یہ مختلف تعبیریں ہیں. کون سا دن کیا؟ یہ تمام دن جب سے اس کائنات نے اپنا سفر شروع کیا, حیات نے شارع حیات پر قدم بڑھانے شروع کیے, ماہ و سال کی گردشوں سے ایام وجود میں آ رہے ہیں, لیل و نہار کے آگے جانے سے ان فی اختلاف اللیل و نہار لآیات لأولی الالباب صاحبان عقل کے لیے نشانیاں ہیں دن و رات کے آنے جانے میں. کہ یہ دن و رات اللہ کے نہیں ہیں, یقیناً سب کچھ اللہ کی ملکیت, زمین اللہ کی ملکیت, آسمان اللہ کی ملکیت, فضا اللہ کی ملکیت, زمین کے اندر جو کچھ وہ اللہ کی ملکیت. اللہ نور السماوات والارض اشرقت الارض بنور ربها, جو کچھ بھی اس کائنات میں وجود پا رہا ہے یا پائے گا یا پایا, وہ سب اللہ رب العزت کے نور کے اشراق کی وجہ سے, اس کا پرتو, اس کی تجلی کے سائے میں. تو اب سب کچھ جب اللہ کا ہے تو خاص ایام کو اللہ کیوں نسبت دے رہا ہے؟ اتنی سرزمین, اتنے مکانات کو چھوڑ کر ایک سنگلاخ وادی میں بوادن غیر ذی زرع عندک, کہ جو حضرت ابراہیم نے کہا کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی وابنی, اعلی اولاد میں سے کچھ کو یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں, جو بے آب و گیا وادی ہے, تو وہاں پر کیوں اللہ نے اپنے گھر کو منتخب کیا؟ اس کا مطلب کوئی میسج دینے, تمام زمین کے حصے کو چھوڑ کر کعبۃ اللہ کو مکہ معظمہ میں قرار دینے کا فلسفہ. میں تاریخی بحث کرنا نہیں چاہ رہا ہوں اور بہت زیادہ کلام کو طولانی کرنا بھی نہیں چاہ رہا ہوں. جب تمام چیزیں اللہ کی ہیں تو پھر اللہ تعالی نے کیوں بعض ایام کو اپنی جانب نسبت دی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان بعض ایام میں, بعض مقامات پر, بعض تاریخوں میں کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے ہیں جس کی وجہ سے خدا کا دین, اس کی شریعت, اور اس دین و شریعت کو لانے والے افراد کا ذکر زندہ ہوا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جس گہوارے میں رکھا گیا تھا, ان کی ماں نے ڈالا تھا, جس کو قرآن نے تابوت کہا ہے. ہمارے تابوت تو اردو زبان میں اس باکس کو یا اس صندوق کو کہا جاتا ہے جس میں میت کو رکھا جاتا ہے یا اس کی جو شبی بنائی جاتی ہے, لیکن قرآن نے جو تابوت کہا ہے وہ تابوت ہے کہ جس میں وہ گہوارہ ہے, یوں کہوں کہ جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے رکھ کر دریا نیل میں چھوڑ دیا تھا. وہ تابوت بنی اسرائیل کے لیے سکینہ سکون کا سبب تھا. یعنی جب ایک نبی کے بچپنے کے زمانے کا گہوارہ بعد میں آنے والے اس قوم کے لیے, اس کے پیروکاروں کے لیے سکون کا سبب بن سکتا ہے, تو پھر نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دن منانا, عید میلاد النبی منانا بھی ان کے چاہنے والوں کے لیے سکون اور روحانی سرور کا سبب بن سکتا ہے. اور اسی طریقے سے یوم حسین ہے, اسی طریقے سے تمام, آپ ایکوال ڈے کیوں مناتے ہیں؟ آپ قائد اعظم کا یوم پیدائش یوم وفات کیوں مناتے ہیں؟ جیسے کہ دسمبر کا مہینہ اللہ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کی وجہ سے, ان سے منسوب ایک دن کی وجہ سے ایک اہمیت رکھتا ہے. کیوں؟ تاکہ ہم بانی پاکستان قائد اعظم کے فرمودات کی روشنی میں اپنا, اپنی قوم کا, اپنے اجتماعی کردار کا, اپنی سوسائٹی کا جائزہ لیں. اسی طریقے سے یوم مصطفیٰ ہو یا یوم حسین ہو, یہ کسی بھی شخصیت کا دن ہو, یہ دن منا کر در حقیقت ہم ان عظیم شخصیتوں کی تعلیمات کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کا در حقیقت حساب کرنا چاہتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں, ہم کہاں تک پہنچے ہیں, اور منزل تک رسائی کے لیے ہمارا کتنا سفر باقی ہے. درود بھیجے محمد والا محمد. معذرت چاہتا ہوں, میری آواز جو ہے وہ طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے ساتھ نہیں دے رہی. درود بھیجے محمد والا محمد. تو یوم کا فلسفہ یہ ہے, دن کا فلسفہ یہ ہے. کہ اس دن کو در حقیقت ہم منا کر تعلیمات خدا کو، تعلیمات رسول کو، اور تعلیمات اہل بیت اور اولیاء اکرام کو اپنے سامنے درود بھیجیں گے. میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں، رسول اللہ فرما رہے ہیں قرآن کی روشنی میں، تم اللہ کے لیے قیام کرو، ان تقوم للہ مثنا و فرادا، دو ہو یا ایک ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو نافذ کیا، نفاذ دین کے لیے سختیاں برداشت کی، لہو لہان ہوئے، اصحاب کرام نے ان کا ساتھ دیا، ان کی جافشانی، ان کی محنت، ان کی جدوجہد، ان کا وطن کو چھوڑ کے جانا، ہجرت کرنا، آشان کاشان کو خیر آباد کہنا، اور اللہ کی راہ میں، دین کی راہ میں اور رسول اللہ کی راہ میں اصحاب کرام کا جدوجہد کرنا اور محنت کرنا، اور پھر اہل بیت علیہ السلام کی قربانیاں، یہ سب اس بات کا سبب بنی کہ دین نافذ ہو گیا اور آج تک دین محفوظ ہے. اور یہ امت اسلامی کا اجماع ہے کہ یزید جو قاتل حسین ہے، جو بد کردار تھا، جو شرابی تھا، تاریخ نے لکھا ہے. اور جب واقعہ کربلا رونما ہو گیا تو عبداللہ ابن حنزلہ، اگر میرے ذہن میں صحیح نام آ رہا ہے، رسول اللہ کے ایک صحابی حنزلہ غسیل الملائکہ، جن کو ملائکہ نے غسل دیا تھا، ان کے بیٹے مدینے موجود ہیں. جب واقعہ کربلا رونما ہو گیا اور اہل بیت کا قافلہ دربار قید یزید سے چھٹ کر جب مدینے پہنچا تھا، تو وہاں پر ایک شورش کھڑی ہو گئی کہ جناب اہل بیت کو اس طریقے سے تحقیق کیا کہ امام حسین کو قتل کر دیا گیا، وہاں پر لوگ کھڑے ہو گئے. تو والی مدینہ نے، یہ گورنر مدینہ نے، تین چار افراد کی کمیٹی بنائی، وقت بنائے کہ جو جا کر یزید کے پاس جائے اور وہاں جا کے حالات کا جائزہ لے. عبداللہ ابن حنزلہ غسیل الملائکہ اس کمیٹی کے سربراہ تھے یا اس میں شامل تھے، تین رکنی کمیٹی تھی. یہ گئے اور وہاں جا کے انہوں نے یزید کے کردار کو اپنے سامنے دیکھا اور واپس آ کر مدینے میں بتایا. اس کے بعد مدینے میں ایک انقلاب آ گیا، اس کے بعد واقعہ حرہ یا واقعہ حرہ زیر زبر اور پیش کے ساتھ مدینے پر حملہ کیا گیا یزید کی فوج نے، کعبۃ اللہ پر حملہ کیا گیا مکہ معظمہ میں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ یزید کا کردار سب کے سامنے تھا، اجماع امت اسلامی ہے کہ یزید قاتل حسین ہے، بد کردار، فاسق شخص تھا. ایسے وقت میں اور ان حالات میں در حقیقت امام عالی مقام کا قیام کرنا، خواب غفلت میں سوئی ہوئی امت اسلامیہ کو جگانا تھا، خواب سے بیدار کرنا تھا. اور یہی وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام اپنے خطبات میں، امام عالی مقام اپنے بیانات میں، وہ شعور و بیداری کا پیغام دینا چاہتے تھے. یہی وجہ ہے کہ آپ جب مدینے سے نکل رہے تھے تو آپ نے اپنی ایک وصیت تحریر فرمائی تھی اپنے بھائی محمد ابن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام، کہ ھذا ما اوصى علی ابن الحسین الى اخیه محمد ابن حنفیہ، کہ یہ وصیت ہے حسین ابن علی کے اپنے بھائی محمد ابن حنفیہ کے نام، کہ حسین گواہی دیتا ہے کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے، محمد اس کے بندے اور رسول ہیں جو دین حق لے کر آئے اس کی جانب سے. اس کے بعد کہا انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، چار چیزوں کی نفی کی امام نے یہاں پر. میں سرکشی کے لیے نہیں نکال رہا ہوں، پہلی چیز. دوسری چیز بتائی ولا بطرا، یعنی حق سے روح گردانی کے لیے نہیں نکال رہا ہوں مدینے سے اگر میں قیام کر رہا ہوں. ولا ظالما ولا مفسدا، میں ظلم برپا کرنے کے لیے، فساد برپا کرنے کے لیے نہیں جا رہا ہوں، انما خرجت للطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں، میرے قیام کا مقصد یہ ہے کہ نانا کے دین میں جو بگاڑ پیدا ہو گیا ہے، دین اپنے محور سے ہٹتا جا رہا ہے، اس بنا پر جو خرابی پیدا ہو گئی ہے، میں در حقیقت اس کو اس کے محور پہ لانا چاہتا ہوں، للطلب الاصلاح، اصلاح کا کام انجام دینا چاہتا ہوں۔ یہ اصلاح بغیر بیداری کے ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر انسان خواب میں ہے، سو رہا ہے، اس کے بدن پر یا اس کے لباس پر خون لگ جائے یا کوئی نجاست لگ جائے تو اس کا اندازہ نہیں ہوگا، بیدار انسان متوجہ ہوگا اس کا بدن یا اس کا لباس نجس ہے تو اسے پاک کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن خوابیدہ انسان، سویا ہوا انسان اس حس سے آری ہوتا ہے۔ ملت اسلامیہ خواب غفلت میں جا چکی تھی۔ امام عالی مقام در حقیقت یہ فرمانا چاہتے ہیں، ان تقوم للہ، اللہ کے لیے قیام کرو، صرف قیام نہیں، یہ نہیں کہا کہ ان تقوم، قیام کرو، کھڑے ہو جاؤ، ان تقوم للہ کا نام لے کر، شریعت کا نام لے کر، صحابہ کرام کا نام لے کر، مقدس ہستیوں کا نام لے کر قد و غارت کر رہے ہیں۔ آج آپ پاکستان میں دیکھیں جنتیں بٹ رہی ہیں، پلاٹ بٹ رہے ہیں، ٹکٹ تقسیم ہو رہے ہیں جنت کے، اتنوں کو مارو گے تو جنت، اتنوں کو مارو گے تو جنت، یہ کون سی جنت ہے؟ خود اہل سنت کی یہ روایات موجود ہے، کئی دفعہ میں نے علماء سے سنا کہ ان الحسن والحسین سید شباب اہل جنہ، حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، تو یہ کون سی جنت بانٹ رہے ہیں کہ جس کے سردار کے ماننے والوں کو، جس کے سردار کے پیغام کو، پیغام حریت و انسانیت کو قتل کیا جا رہا ہے، تو کون سی جنت، یہ احمقوں کی جنت بانٹی جا رہی ہے؟ عزیز گرامی، لا تفسدوا فی الارض، امام حسین پر بارے میں فساد کے لیے نہیں جا رہا ہوں، ان تقوموا للہ، اللہ کے لیے قیام کرو۔ آج آپ دیکھیں اسی ملک میں کبھی سنیوں کو، کبھی شیعوں کو، کبھی امام بارگاہوں کو، کبھی مساجد کو، کبھی اولیاء الہی کے دربار کو کس بے دردی سے نشانہ بنایا جاتا ہے، حتیٰ کہ دیوبندی مکتب سے تعلق رکھنے والے علماء کو، اپنے ہی مکتب کے علماء کو ان دہشت گردوں نے نہیں چھوڑا سوات میں، کتنی افسوس کی بات ہے۔ کہاں گئے وہ قیام للہ جس کی جانب امام حسین بلا رہا ہے، جس کی جانب قرآن بلا رہا ہے، جس کی جانب رسول اللہ بلا رہا ہے، گرو بھیجے محمد و آل محمد۔ چرچوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں مارا، لیکن جس نے مارا صحیح مارا۔ کون سا دین کہتا ہے؟ کیا خلفائے راشدین کی سیرت یہ تھی کہ جو کافر ذمی ہیں اسلامی ریاست میں رہتے ہیں ان کو اس طرح دیکھ کرو؟ کیا حضرت ابو بکر کی سیرت یہ تھی؟ کیا حضرت ابو، حضرت عمر فاروق کی سیرت یہ تھی؟ کیا حضرت عثمان غنی کی سیرت یہ تھی؟ کیا علی مرتضیٰ کی سیرت یہ تھی؟ ہرگز نہیں۔ کہ کافر ذمی کو اس طرح مارا نہیں جا سکتا، اس کے حقوق ہیں، وہ اگر مختلف شرائط پورا اترتا ہے تو پھر اس کی جان، مال، عزت، آبرو اسی طریقے سے آپ پہ فرض ہے جس نے ایک مسلمان کی کلمہ گو کی۔ وہ شرائط موجود ہیں اسلامی فقہ میں، لیکن کہا ہم نے نہیں مارا، جس نے مارا صحیح مارا۔ کون سی شریعت، کون سے خلفائے راشدین کی سیرت یہ کہتی ہے عزیزان گرامی؟ کون سے جہاد ہے پاکستان میں؟ مجھے ایک اہل سنت معتبر عالم دین، میں نام نہیں لوں گا یہاں پر، ایک ٹی وی چینل کے دوران پروگرام تھا، وہاں پر انہوں نے کہا کہ ان دہشت گردوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ پہلے ہم یا علی مدد کہنے والوں کو ماریں گے، بعد میں علی مدد یا رسول اللہ کہنے والوں کو ماریں گے، اور یہی وجہ ہے سب سے آ کر انہوں نے جو نعرہ لگایا کہ عید میلاد النبی منانا حرام، عید میلاد النبی کی جلوس نکالنا حرام، اور خود جلوس نکال کر جو ہے وہ صحابہ اکرام کا مقدس نام لے کر فساد برپا کرتے رہتے ہیں۔ عزیزان کریم، سمجھنے کی ضرورت ہے ہم کہاں کھڑے ہیں۔ مہذب قوم، تعلیم یافتہ قوموں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ اسلام کا نام لے کر، شریعت کا نام لے کر، اتنے مقدس لوگ تھے کربلا میں کہ کہتے تھے کہ حسین کا سر تن سے جدا کرو، نماز اثر قضا ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، نماز اثر قضا ہو رہی, اتنے مقدس لوگ تھے. تو عزیزان گرامی, ان تقوم للہ, اللہ کے لیے قیام کرو. آج پاکستان میں اسلام کے نام پر جو بیوقوف بنایا جا رہا ہے, جو میک اپ شدہ اسلام امپورٹ کیا جا رہا ہے, وارد کیا جا رہا ہے, یہ سب کیا ہے؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم قرآن کی راہ سے, رسول اللہ کی راہ سے, اہل بیت کی راہ سے, صحابہ کرام کی راہ سے دور ہو گئے ہیں. میں اگر اتحاد بین المسلمین کا نعرہ لگاتا ہوں تو اس کے تقاضے بھی پورے کرتا ہوں. یہ صرف نعرہ نہیں ہے, یوم حسین صرف شیعوں کی میراث نہیں ہے, صرف سنیوں کی میراث نہیں ہے, یہ انسانیت کی میراث ہے. کہ جس کو جوش ملی آبادی شاعر انقلاب کہتے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. انسان جب بیدار ہوگا تو ہر قوم پکارے گی, ہر انسان پکارے گا, ہر مکہ پکارے گا. اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام کا پیغام رہتی دنیا تک کے لیے تھا, انسانیت کے لیے تھا, دین کے لیے تھا, شریعت کے لیے تھا, فطری تقاضوں کے مطابق تھا. کوئی نیا دین لے کر نہیں آئے تھے, نیا قرآن لے کر نہیں آئے تھے امام حسین. اسی دین و شریعت و قرآن و کتاب خدا کو کہ جو رسول اللہ اللہ کا آخری نبی لے کے آئے تھے, اس کے دفاع کے لیے امام عالی مقام نے قیام کیا. اور یزیدیت کی وہ بیماری جو در حقیقت چھا گئی تھی اسلام پر, جڑوں کو کھوکھلا کر رہی تھی, خواب غفلت کا سبب بن رہی تھی, امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب اور اپنے اہل بیت کی قربانی اور ان کے اسارت اور ان کی قید سے در حقیقت اس خواب غفلت کو دور کیا. میرے نوجوانوں, میرے شیعہ سنی طلبہ و طالبات, ہمیں تعصب کی عینک اتار کر, آپ پڑھے لکھے ہیں, آپ سنجیدہ نوجوان ہیں, آپ ذرا حالات کا جائزہ لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں, کس طریقے سے اس ملک کو دہشت گردی کی لپیٹ میں چھوڑنے کے لیے ارباب اقتدار نے آنکھیں بند کر لی ہیں. آئے دن مسلسل قتل. تو میں پہلے بھی میں نے کہا تھا, آج میں کہہ رہا ہوں کہ ہم دیوبند کے نظریات کا, دیوبندی علماء ٹھیک ہے, اگر نظریہ آپ اسکول آف تھاٹ ہے احترام کرتے ہیں, مقدسات کا, مقدسات کی بے ادبی نہیں کریں گے, بے احترامی نہیں کریں گے. ہاں اگر علمی ڈائیلاگ ہے, ٹیبل ٹاک ہے, مذاکرہ ہے, معاملہ ہے, مناظرہ ہے, اس کا ایک ماحول ہوتا ہے, وہاں پہ اس کو ڈسکس کیا جانا چاہیے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. جیسے ایک علمی مسئلہ ہوتا ہے, آپ علمی مسئلہ اگر بازار میں لے جا کر ای ایگل ٹو ایم سی اسکوائر کے فارمولے پہ ڈسکس کرنا شروع کر, آپ جو جاہل وہاں سے گزرے گا وہ ایگل ٹو ایم سی اسکوائر نہیں ہوتا, ایگل ٹو ایم سی کیوب ہوتا ہے, اب آپ اس کی شکل دیکھتے رہ جائیں گے. پانی کا فارمولا ایچ ٹو او نہیں ہوتا, ایچ ٹو او ٹو ہوتا ہے, اب آپ کیا کریں گے؟ جاہل عوام کے سامنے علمی فارمولاز کو اگر آپ بحث کریں گے تو یہی ہوگا, سلفیورک ایسڈ کا فارمولا ایچ ٹو ایس او فور نہیں ہوتا, ایچ ٹو ایس او فائیو ہوتا ہے. تو جب علمی باتوں کو غیر علمی ماحول میں ڈسکس کیا جائے تو وہاں پر یہی ہوتا ہے. یہ جتنے ٹی وی چینلز ہیں, جتنے اینکرز ہیں, یہ جتنے عالم آن لائن, فلاں آن لائن, اور یہ آن لائن, وہ آن لائن, یہ صرف اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے, اشتہارات کو اپنے پاس بلانے کے لیے, اور اپنی اس میں پرسنٹیج بنانے کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں. یہی اینکر جو رمضان میں بہت مقدس بن جاتے ہیں, جب شیعہ مجمعے میں جاتے ہیں تو بہت بڑے محب امام حسین اور شیعہ اور عزادار بن جاتے ہیں, اور جب اہل سنت مجمعے میں جاتے ہیں تو اپنے نظریات کو تبدیل کر کے اہل سنت ہو جاتے ہیں. تو ان کا کوئی دین ایمان نہیں ہے, نہ ٹی وی چینلز کا, نہ ٹی وی اینکرز کا, معذرت کے ساتھ. کیوں؟ کیونکہ یہ پیسہ کا معاملہ ہے, پرسنٹیج کا معاملہ ہے, ہر چیز کا ایک ماحول ہوتا ہے. زیادہ نگرمی, امام حسین یہ کہہ رہے ہیں کہ قیام کر اللہ کے لیے, اور اللہ کے قیام کے لیے چار چیزیں امام نے بتائی کہ چار چیزوں کی نفی کرو. پہلی چیز, میں سرکشی کے لیے نہیں کر رہا ہوں. سرکشی کسے کہتے ہیں؟ سرکشی کہتے ہیں, اگر اردو تعبیر کے لحاظ سے دیکھا جائے, سرپیچی یا سرکشی, منہ موڑ لینا, اپنی توجہ کو کسی اور دوسری طرف کر لینا. یعنی امام حسین علیہ السلام یہ کہنا چاہ رہے ہیں, میں علی کا بیٹا, فاطمہ کا بیٹا, جوانہ نے بحیثیت جوانہ نے جنت سردار, رسول اللہ کا نواسا, اور بعض روایات میں جن کو اہل سنت نے بھی نقل کیا ہے, اہل شیعہ نے بھی نقل کیا ہے, کہ رسول اللہ نے اپنا بیٹا کہا ہے, نواسا نہیں کہا, بعض مقامات اپنا بیٹا بھی کہا ہے. میں سرکشی کے لیے نہیں نکل رہا ہوں, میں کوئی نیا دین لے کے نہیں آ رہا ہوں. پہلی چیز یعنی قیام اللہ کے لیے پہلی چیز یہ ہے. آج بہت ساری اصلاحی تحریکیں چلائی جا رہی ہیں ہمارے ملک میں, یہ چار چیزوں کو مد نظر رکھیں. سرکشی کے لیے نہیں, ولا بطرا حق سے رو گردانی کے لیے نہیں, میں حق کی دفاع کے لیے ایک اور نظریہ لے کے نہیں آ رہا ہوں کہ جناب وہ نظریہ اس دین خدا کے مقابل جو ہے وہ آ جائے, ہرگز نہیں. لا شرن ولا بطرا سرکشی کے لیے نہیں, حق سے رو گردانی کے لیے نہیں, ولا غالبا ولا مفسدا. تیسری اہم چیز جو امام حسین نے اس جملے میں ارشاد فرمائی, تاریخ میں لکھا ہے کہ اگر آپ کا ہدف نیک اور مقدس ہے, آپ دین خدا کو نافذ کرنا چاہتے ہیں, تو آپ کا وسیلہ, آپ کی راہ, آپ کا میتھڈ, آپ کی روش بھی نیک اور مقدس ہونی چاہیے. کسی بھی نیک اور مقدس ہدف کے حصول کے لیے غیر مقدس اور غیر شرعی راستوں کا استعمال کرنا حرام ہے. باہر لے کے جائیں گے اٹھا کے لے کے جائیں گے. باہر تھوڑی ہوا میں لے کے جائیں گے پلیز. خدا عالم سے دعا کرتے کہ خدا عالم اس نوجوان کو, جس اسکاؤٹ کا نوجوان ہے, اس کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. اور آپ تمام نوجوانوں کو جو یہاں موجود ہیں, پاکستان کے معمار ہیں, آپ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. ولا ظالمن, بس یہ دو نکات پر میری گفتگو ختم ہو گئی. دو نکات, ولا ظالمن ظلم, جب ہدف نیک ہو, جب منزل اچھی ہو, تو غیر مقدس اور غیر شرعی راستوں کو اپنانا نہیں چاہیے. آج لوگ اصلاح کی بات کر رہے ہیں, دین مصطفیٰ کی بات کر رہے ہیں, کتنا ظلم و فساد دین کے نام پر, کتنا فساد دین و شریعت کے نام پر, ہرگز نہیں. امام کہہ رہے ہیں ولا ظالمن ولا مفسدا, میں فساد بربا نہیں کر رہا ہوں, میں ہر جو مرض کا شکار نہیں کر رہا ہوں, معاشرے کو افراتفری نہیں پھیلا رہا ہوں, بلکہ میں در حقیقت چاہتا ہوں کہ دین خدا محفوظ ہو سکے, شریعت محمدی محفوظ ہو سکے. صحابہ اکرام کی جو کوششیں, کاوشیں, ان کی شمشیر زنی, ان کے جسموں کا کٹنا, ان کا خون کا رسنا, اہل بیت علیہم السلام کی قربانیاں, دعوت ذوالشریع سے جو ساتھ ساتھ ہیں مولا کائنات اور ان کی آل اور اولاد, سب کی قربانیوں کا پاس رکھنا چاہتا ہوں, اور یہ چاہتا ہوں کہ یہ دین محفوظ رہے. لیکن اس دین کو محفوظ بنانے کے لیے فساد برپا نہیں کروں گا. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ عید میلاد النبی کے جلسوں پہ کیوں حملے ہو رہے ہیں, امام بارگاہوں جلوسوں پہ کیوں حملے ہو رہے ہیں, یہ نائٹ کلبوں پہ حملے کیوں نہیں ہوتے, چرچوں پہ حملے کیوں نہیں ہوتے, جہاں کانسرٹ ہو رہے ہیں وہاں حملے کیوں نہیں ہوتے. یہ فکر بھی غلط ہے. کون سے اسلام نے کہا ہے کہ نائٹ کلب کو جا کے اڑا دو, جو بھی اگر شراب پی رہے تو اس کو تباہ و برباد کر دو, بم سے اڑا دو؟ کس اسلام نے کہا ہے؟ کوئی ایک آیت دکھائیے, خلفائے راشدین کی سیرت دکھائیے, اہل بیت کی سیرت دکھائیے کہ نائٹ کلب اگر ہیں شراب خانے, ان کو بم سے اڑا دو. بم سے اڑانے کا اختیار کس نے دیا ہے؟ جو شریعت میں اس کی حدود و تعزیرات موجود ہیں اس کے مطابق سزا ملنی چاہیے. یہ فکر بھی غلط ہے کہ اگر امام بارگاہوں پہ حملے ہو رہے ہیں یا مساجد پر یا عید میلاد النبی کے جلوسوں پر, تو جناب ان کو چاہیے, طالبان کو یہ نہیں کہ جتنی بھی زیری لشکر ہیں ان کو چاہیے کہ نائٹ کلبوں پہ حملے کریں. آج تک تو کسی نائٹ کلب پہ حملہ نہیں کیا گیا, آج تک کسی کانسرٹ پر جہاں میوزیکل فنکشن ہو رہا ہے وہاں حملہ نہیں کیا گیا. یہ فکر بھی غلط ہے. کس اسلام نے کہا کہ انسان کو اس طرح بے دردی سے مار دو؟ جو ایک من قتل النفس بغیر نفس, جو ایک انسان کو ناحق مارے, قتل الناس جميعا, اسے پوری انسانیت کا قتل کیا. یہ فکر بھی, نہ افراد نہ تفرید. امام حسین کہہ رہے ہیں میں فساد کے لیے نہیں جا رہا ہوں, میرا ہدف نیک, میرا راستہ نیک, میرا ہدف مقدس, میرا راستہ مقدس. بس نوجوان, وقت پورا ہو گیا, معذرت چاہتا ہوں میں جناب اکرم مجاہد صاحب سے بھی کہ ان کی سما خراشی کا آپ کی سما خراشی کا سبب بنا. تعصب کی عینک اتار کر ایک سچے مسلمانوں میں دیکھیں, اگر آپ کا عقیدہ سنی ہے سنی رہیے, آپ کا عقیدہ اگر دیوبندی ہے دیوبندی رہیے, آپ بریلی مسلک ہیں بریلی مسلک لیں, کوئی حرج نہیں ہے. تمام عقائد کا احترام, قرآن تو کہہ رہا ہے ان کے جھوٹے خداؤں کو بھی سب شتم نہ کرو, برا نہ کہو, دلیل سے بات کرو, عقل سے بات کرو, علمی فضا میں آ کے بات کرو, وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن برا نہ کہو, کسی کے مقدسات دین کا احترام کی بے احترامی نہ کرو, اس کا مذاق نہ اڑاؤ. تو آپ جو بھی ہیں جس عقیدے اور مکتب و مسلک سے تعلق رہیے اور آپ کے پاس دلیل ہوگی کوئی مسئلہ نہیں ہے. احترام متقابل ہونا چاہیے اقوام کے درمیان, فقہوں کے درمیان, مسلکوں کے درمیان. یہ احترام نہیں ہوگا تو ہم زندگی نہیں گزار سکتے. انہی احترام کے سائے میں ہم ایک مضبوط اور بہتر اور توانا پاکستان کی تعمیر کر سکتے ہیں. اور اس وقت ہمیں جن چیلنجز کا سامنا ہے وہ بہت بڑے بڑے چیلنجز ہیں, اندر سے بھی باہر سے بھی. جس طرح پاکستان کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنے کی سازش کی جا رہی ہے بین الاقوامی سطح پر بھی اور اندرونی طور پر بھی, ہمیں ان کا سامنا کرنا ہے. اور اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہمیں ایک سچے مسلمان ہو کر اپنے عقیدے میں رہتے ہوئے مضبوط ہوتے ہوئے تعصب کی عینک اتار کر اپنے مشترکات, جیسے کہ مرحوم قاضی حسین احمد جو سابق امیر جماعت اسلامی تو ملی یہجہتی کونسل کی طرح تعمیر و ترقی میں جن کا کردار, کہتے تھے کہ مسلمانوں کے درمیان 95% مشترکات کامن پوائنٹس موجود ہیں. ان پہ غور کریں, آئیں بیٹھیں. یوم حسین کا پیغام یہ ہے کہ اللہ کے لیے قیام کرو. آپ تعلیمی میدان میں حصول تعلیم کے لیے سرگرم ہیں, آپ کا جہاد یہ ہے, آپ کا وظیفہ یہ ہے کہ تعلیم کے میدان میں میری بہنیں تعلیم کے میدان میں اپنے حجاب پردے کے ساتھ, میرے بچے شریعت و کردار و اخلاق کی پابندی کے ساتھ. اگر آپ مضبوط توانا ہوں گے, اگر آپ متحد و متفق ہوں گے, آپ کا ملک بھی انشاءاللہ متحد ہوگا اور مضبوط توانا ہوگا. یوم حسین کا پیغام یہ کہ اللہ کے راہ میں قیام کرو, لیکن اللہ تک پہنچنے کے لیے, اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے, شریعت محمد کے نفاذ و تحفظ کے لیے غیر شرعی, غیر مقدس, غیر اخلاقی راستوں کو اپنایا نہ جائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.